manner. Adabul Mu'asharat, etiquettes of social life. When meeting a person, do not pick up any letter, paper, or book from nearby to read. Meaning you go to meet a person, he's at his desk or something else. Or he's sitting somewhere and he has other belongings of his things that have wither of writing. Then, number one, it is incorrect to pick it up. And in fact, it is also incorrect to deliberately start reading what is there. Sometimes it happens, sometimes we are waiting for someone. And he has something, so we start reading it. We may not know, it may be something private, something that is not intended for our eyes. So a person should keep this in mind. And this is, in reality, this has been mentioned in the etiquettes of meeting, because this often happens. Otherwise, this is a general practice, that whenever there is a piece of text, anything in writing, whether digital or on paper, and you don't know that you have permission to read it, then you must not read it. May Allah Ta'ala grant us a tawfiq. Practice. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته یہ سورہ صاد کی آخری تین آیتیں ہیں اور یوں تو سورہ صاد کے آخری آیتوں کا درس گزشتہ ہفتے ہو چکا تھا لیکن اس میں ایک اہم بحث ان آخری تین آیتوں میں ایک اہم بحث تھی جو رہ گئی وقت کی قلت کی وجہ سے تو اسی کو ہم چھیڑیں گے اور اسی پر ہم اکتفا کریں گے آج انشاءاللہ وہ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم اختصار کے ساتھ ان آیتوں کا ترجمہ اور مختصر گزشتہ درس میں جو مفصل تشریح ہوئی اختصار کے ساتھ اس کو پیش کریں گے قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے آپ ان لوگوں سے کہیے کہ ما اسألکم علیہ من اجر میں اس محنت پر اس دعوت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں وما انا من المتکلفین اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں یعنی میری یہ دلیل کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ میری بات اخلاص پر مبنی ہے وہ یہ کہ میں اس پر کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں کہ میری بات مانوں گے تو پھر اس کے نتیجے میں مسلمان ہو جاؤں گے اور مسلمان ہونے کے نتیجے میں اتنا ٹیکس آپ کو امیر کو دے دینا پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کچھ بھی نہیں تو یہ پہلی بات فرمائی اور آگے فرمایا وما انا من المتکلفین اور نہ میں متکلفین میں سے ہوں متکلفین بناوٹی لوگوں پرٹینڈ کرنے والے لوگوں نہ میں ایسا ہوں کہ میری عادت ہے کہ کسی دنیاوی غرض سے پرٹینڈ کروں کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو میرے پاس نہیں ہے میرے پاس اللہ کا پیغام نہیں اور ایسے ہی اپنی طرف سے کہتا رہوں ایسی بات بھی نہیں ہے ان هو الا ذکر للعالمین یہ تو صرف تمام جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ اور اگر ابھی قبول نہیں کروں گے تو وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ اس کی حقیقت اس خبر کی حقیقت ایک مدت کے بعد یعنی جب آنکھیں بند ہوں گی اس وقت تو معلوم ہو ہی جائے گا اب اس میں ایک جملہ تھا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ میں تکلف کرنے والوں پرٹینڈ کرنے والوں بناوٹی لوگوں میں سے نہیں ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ یہ تکلف کی صفت میرے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تکلف کی صفت مذموم ہے، بری صفت ہے. اب یہ تکلف کی صفت ہے کیا؟ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی ایسی چیز دکھائے، اس طرف بیہیو کرے جو حقیقت نہیں ہے، جو اپنے اندر نہیں ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے. اب آدمی ایسا کیوں کرے گا؟ اسی لیے کرے گا کہ اس میں کوئی دنیاوی غرض ہے، کوئی دنیاوی غرض ہے، کوئی کبھی مال کے اعتبار سے کوئی غرض ہو. آسان مثال آپ کو لے لوں، اب یہ تکلف میں مثال دیتا رہوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پوری دنیا ہمارے زمانے میں تکلف سے بھری ہوئی ہے. اس یا پہلے یاد کر دوں کہ تکلف جو ہم اردو میں ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، یہاں وہ مراد نہیں ہے. اب کسی کے یہاں چلے گئے مہمان کے طور پر، اور اس نے اچھا کھانا پیش کیا آپ کے اکرام میں، تو یہ تو اچھا کام ہے، مہمان کا اکرام کرنا اعتدال کے ساتھ تو ثواب کا کام ہے. لیکن اردو میں آپ کہیں گے اس کو آپ نے تو بڑا تکلف کیا. تو یہاں یہ آگے جانے سے پہلے عرض کر دوں کہ تکلف کا وہ ہمیں وہ معنی جو اردو میں ہے وہ نہیں ہے. یا عربی لفظ سے تکلف، اس کا معنی یہ ہے شریع اعتبار سے کہ ایسی چیز، کوئی دنیاوی غرض سے ایسی کوئی چیز دکھانا، اس طرح دکھانا خلاف ایک حقیقت، اس کی بات ہو رہی ہے. اور اس کی مثال جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ کبھی مال کی وجہ سے، مال کی لالچ. مال کی لالچ کا کیا مطلب؟ آپ کو آسان سی مثال دوں، دنیا میں ہمارے زمانے میں جب بھی آپ کسی جاب کے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جو ایک قدم چلے رہے ہو، سی وی تیار کرتے ہیں، تو کیا سکھایا جاتا ہے آپ کو؟ کہ بڑھا چڑھا کر حتی الامکان جو کچھ آپ لکھ سکے لکھ لو، کہ میرے پاس یوں کوالیفیکیشن ہی ہے، اور فلاں جگہ بھی مجھے تجربہ حاصل ہے، اور فلاں جگہ بھی مجھے تجربہ حاصل ہے، اور میرے پاس یہ اسکل ہے اور وہ اسکل بھی ہے. اور جب پورا تیار کرتے تو آپ خود دیکھتے ہو، آپ کو سمجھ میں آئی یہ میری بات ہو رہی ہے؟ حقیقت سے اتنے دور چلے جاتے ہیں. دو تین دن کسی کی مدد کی، کسی دوست نے کہا کہ ہمارے بزنس میں دو تین دن مدد کرو، تو اس کو بھی لکھ لیا فلا فیلڈ میں، فلا فن میں بھی مجھے تجربہ حاصل ہے. انٹرنیٹ پر دو تین گھنٹے کا ویڈیو کسی چیز کا دیکھ لے تو یہ اسکل بھی مجھے حاصل ہے. یہ سب تکلف ہے، اور تکلف وہ دھوکے کا ایک باب ہے. اور آگے انٹرویو میں جاؤ تو ایسا ہی ہے، انٹرویو میں پوچھیں گے کہ آپ کو اس فن میں دلچسپی، اب آپ کو اس فن میں کوئی دلچسپی نہیں، آپ تو اسی کہ آپ نے دیکھا کہ اچھا جاب ہے، جگہ بھی اچھی ہے، گھر کے قریب ہے، لیکن آپ پہلے سے تیار کر کے اچھی طرح جواب دیں گے کہ ہاں اس میں بہت دلچسپی ہے، کب سے دھن رہا ہو اس فن. تو دنیاوی اعتبار سے یہ سب محمود سمجھا جاتا ہے کہ یہی طریقہ ہے کہ جاب حاصل کرنے کا. دین اعتبار سے یہ سب مذموم ہے، یہ سب بری چیز ہے، گناہ کا کام ہے. گھر میں کوئی فنکشن ہونے والا ہے، بیٹی کی شادی ہونے والی ہے یا کوئی اور. اب ایک تو یہ کہ آپ ولیمہ کرے وہ تو سنت ہے، کسی اور خوشی میں اپنے دل سے لوگوں کو، دل حقیقتاً دل میں یہ تقاضا ہے کہ میں اپنی خوشی کو عام کروں اور دوسروں کو اپنی خوشی میں شریک کروں. تو مثلاً میرے بیٹے کا حفظ ختم ہونے جا رہا ہے تو میں لوگوں کی دعوت کراؤں، اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اسے کہ لوگوں کو کھلانا فی نفسی اچھی نیت سے تو اچھا کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. لیکن ایسی نیت نہ ہو، حقیقت میں تو دل نہیں کر رہا ہے، اب کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو اس لیے کر رہے ہیں کہ رواج پر گئے ہیں، سب کا ایکسپیکٹیشن ہے کہ حفظ کے موقع پر ختم ہو دعوت ہونی چاہیے. تو اب آپ کا دل تو نہیں کر رہا ہے، لیکن اوپر اوپر سے آپ خوشی دکھا رہے ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے قرض لے کر بھی، یہ تکلف ہے. شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے. اس پر ایک بات مجھے یاد آ گئی، کام کی بات ہے اس لیے عرض کر دوں. ہمارے اکابر جو ہے، جو علم اور تقویٰ سے متصف ہوتے ہیں، وہ بڑے حکمت سے کام لیتے ہیں. سو کسی سے میں نے سنا ہے، پتہ نہیں آخر تک یہ رواج رہا، لیکن شروع زمانے میں حضرت مولانا مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب علم علی کی بنیاد ڈالی تو حفظ کلاس بھی تھا, ابھی بھی حفظ کلاس ہوگا. اور یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب زیادہ تر غربت تھی, یا تو غربت تھی اور جن لوگوں کے پاس یا لوگ کسی درجے میں کام چلا رہے تھے, زائد پیسے وغیرہ ایسا نہیں. اب کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی بچے کوئی بچہ حافظ ہو گئے, اب وہ تقاضا کر رہا ہے ماں باپ کو, یا ماں باپ نے اپنی طرف سے چلو ہم سب کو کھلائیں گے, سب طلبہ کو کھلائیں گے. اب ایک بچے نے ایسا کیا, دوسرے بچے نے ایسا کیا, تو ظاہر ہے کہ تیسرے بچے میں خود بخود پہلے سے ایکسپیکٹیشن ہو جاتا ہے, یا تو ماں باپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہمیں کرنا پڑے گا اگرچہ مدرسے کی طرف سے کچھ بھی نہ ہو, یا بچہ خود وہ تقاضا کرتا ہے کہ میرے دو جو دوست تھے کلاس کے ساتھی تھے ان لوگوں نے کہا میں بھی ایسا چاہتا ہوں. از مولانا اسم متعال صاحب کو تو پتا تھا کہ جو ماں باپ جو یہاں بھیج رہے اپنے اولاد کو اکثر مالی حالت کوئی بہت اعلیٰ تو ہے نہیں, تو وہ دقت لے وہ مشقت میں پڑ جائیں گے, ہو سکتا ہے قرض لینا پڑے ان کو, دل کی خوشی سے ایسا دعوت نہیں کریں گے, جبرن یا تو یہ سمجھ کر کہ ایسا کلچر ہے یا بچے کا تقاضا ہے تکلف میں مبتلا ہو جائیں گے. تو انہوں حضرت نے اصول بنایا, اصول کیا بنایا, کوئی بھی خفظ پورا کرے تو دعوت نہیں کرے کر سکے گا, دعوت کر نہیں سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ آئس کریم کھلا سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ آئس کریم کھلا سکتے ہیں. اور آئس کریم کھلانے کا مطلب یہ کہ اپنی طرف سے آئس کریم لے آؤ, نہیں, آئس کریم کا مطلب یہ کہ مدرسے کو پیسے دو اور مدرسے آئس کریم کا انتظام کرے گا, تاکہ کوئی بہت مہنگی اس میں بھی تو لوگ تکلف میں چلے جاتے ہیں. پھر اس پر ضمن ایک دوسری بات تذکر, وہ اسی باب سے متعلق ہے, وہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ, کسی بھی شخص کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. تو کبھی بھی آپ کو اپنے خاندان میں, اپنے انسٹیٹیوٹ میں, اپنے حتیٰ کہ اپنے فرینڈ سرکل میں بھی کسی پر پریشر نہیں ڈالنا چاہیے, کسی بھی اعتبار سے چھوٹے سے ہدیے دینے کے لیے بھی پریشر نہیں ڈالنا چاہیے, دعوت کھلانے کے لیے بھی پریشر نہیں ڈالنا چاہیے, اس لیے کہ پریشر میں آ کر دل کی خوشی کے بغیر اس نے اگر یہ کام کر لیا, ہدیہ دیا, دعوت کھلائی, تو اس کے حلال ہونے میں شبہ ہو گیا. چندے والے کسی کے گھر چلے گئے, چندہ بہت اچھا کام ہے لیکن جب شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جاتا ہے, تو اتنا پریشر کسی پر ڈالا کہ جبرن اس وہ پیسے لے ہمیں مزید چاہیے. اب تو سب انگلش ہو گئے تو ان کو تو ایسی چیزوں میں شرمندگی ہوتی ہے, لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا اور وہ اچھی نیت سے کہ مدرسے کو فائدہ ہوگا, مسجد کو فائدہ ہوگا, لیکن اتنا پریشر ڈالا کہ دل کی خوشی کے بغیر اس نے زیادہ رقم دے دی, اب اس کے حلال ہونے میں شبہ ہو گئے. تو اس طرح تکلف کی مثال چلتی رہے گی. علماء نے بالخصوص, یہ علماء کے متعلق اور عوام کے لیے بھی ہے کہ کسی نے آپ کو دین کے بارے میں کوئی سوال پوچھا, علم کے بارے میں یا دنیاوی معاملات میں, اب آپ کو معلوم نہیں ہے, جواب آپ کے پاس ہے نہیں, لیکن آپ نے جواب اپنی طرف سے یا تو آدھا جواب تھا اور پورا بنا لیا, یا کچھ بھی نہیں تھا اور بنا لیا. کیوں؟ تاکہ اس کو معلوم کہ میرے پاس بھی علم ہے, میرے پاس بھی جواب ہے. یہ سب تکلف میں ہے اور یہ سب ایک قسم کا دھوکہ ہے, اور شریعت ان سب کو ناپسند کرتی ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے, وہ تو جونیئر صحابی تھے, تو اب جب وہ بڑے ہو گئے تو اکثر تابعین تھے, تو صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ پہلے تو یہ فرمایا کہ من کان مستنا فلیستن بی من قد مات, جس کو کسی کو اپنا رول ماڈل بنانا ہو تو اس کو چاہیے کہ جو لوگ انتقال کر گئے, جو صحابہ رضی اللہ عنہ ان کو رول ماڈل بنائیں. پھر آگے فرمایا کہ ان کی کچھ صفات بیان فرمائے کہ ابر وہ قلوبا, دل کے اعتبار سے سب سے اچھے, اعمق وہ علما, علم کے اعتبار سے سب سے گہرے, بہت گہرا علم تھا. اور پھر فرمایا اقل وہ تکلف, تکلف میں بھی سب سے کم, تکلف بالکل نہیں تھا, بڑا صحابی ہے, صحابہ میں علمی اعتبار سے اور بڑے سمجھے جاتے ہیں, اور کسی نے سوال پوچھا اور جواب ذہن میں نہیں تو فوراً کہہ دیا میرے پاس جواب نہیں. یہ نہیں کہ یہ شخص کیا سمجھے گا کہ اتنا بڑا عالم جواب نہیں ہے, بلکہ احتیاط اتنا زیادہ تھا کہ دین کے بارے میں کوئی سوال مجھے پوچھ رہا ہے تو اگر میں نے صحیح جواب نہیں دیا تو قیامت کے دن مجھے سوال ہوگا, کہ کبھی تھوڑا بھی شبہ ہو جاتا تو رک جاتے. ایک شخص اندلس کے علاقے سے سفر کیا, اس نے مدینہ منورہ تک سفر کیا, اور جو سفر کیا تھا وہ قوم کے تقاضے پر سفر کیا, اس لیے کہ قوم کے پاس کچھ سوالات تھے, یا تو اندلس یا اس علاقے کے کچھ دین کے بارے میں کچھ سوالات تھے, اور سنا تھا کہ مدینہ منورہ میں مالک ابن انس, امام مالک کے نام سے رحمۃ اللہ علیہ, ایک بڑے عالم اور بڑے مفتی اور بڑے فقیہ موجود ہیں, تو کچھ سوالات ہیں ہمیں وہاں بھیج دو. تو کسی کو پہنچا دیا, پوسٹ کا زمانہ تو تھا نہیں, پہنچا یہ شخص, السلام علیکم, علیکم السلام, کہاں سے ہے وغیرہ تعارف ہوا ہوگا, پھر اس نے عرض کیا کہ میرے پاس سوالات ہیں. مالک نے فرمایا کہ کچھ ہی سے پوچھیے, پوچھتا چلا گیا. اکثر سوالات پہ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لا ادری, مجھے معلوم نہیں ہے, یعنی میرے پاس ابھی فوری جواب کے لیے میرے پاس علم وہ علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے بعض میں حقیقت میں ایسا رہا, اور ہو سکتا ہے بعض میں اپنا احتیاط کے تھوڑا بھی شبہ تھا تو رک جاتے جواب دینے سے. اب ایک یہ سلسلہ ایک مدت تک چلتا رہا, تو اس شخص نے تھوڑے جذبات میں آ کر تھوڑے فرسٹریٹڈ ہو کر عرض کیا کہ پھر میں لوگوں کو آپس اگر کیا کہوں گا کہ ہم تو یہ سوالات لے گئے, امام مالک کے پاس جوابات نہیں ملے بہت سے, تو انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ ان کو کہہ دو کہ مجھے معلوم نہیں ہے, کچھ بھی پرواہ نہیں کہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ بڑے عالم تھے, ایسا نکلا, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ چلا گیا تو امام مالک کے قریب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے پل بنا کر جنت تک پہنچ جائے, یعنی صراط جو ہے جو جہنم پر چلتی ہے, تو انہیں تشبیہ دی کہ یہ چاہتے کہ مجھے بریج بنا لے کہ میرے سبب سے میں نے دینی رہنمائی کی تو وہ تو جنت تک پہنچ جائیں گے, اور میں غلط دینی رہنمائی کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلا جاؤں. تو خیر یہ ایک بہت اہم دینی نصیحت ہے کہ تکلف نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا جہاں کوئی دینی وجہ ہو تو اس میں وہ تو اچھا کام ہے, اور اس میں بھی اعتدال چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ دو اگر آپ کو پتا چلا کہ دو آدمی نے کھانا کھلایا کمپٹیشن کے لیے, اس کے خاندان میں شادی ہوئی تو اس کو اثر کہ اتنے لوگوں کو بلاؤں گا تو میرا نام ہوگا, یا اتنے کاسٹ کا کھانا, اور دوسرے اس کے بعد دوسرے کے یہاں شادی ہوئی تو اس نے لکھا پہلے نے تو اتنا کیا تو مجھے تو اس کے آگے جانا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کسی کا پتہ چلے مت جاؤ, میں منع کرتا ہوں. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نصیحت کر رہے تھے تو انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ علم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب جواب معلوم نہ ہو تو کہو کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اس پر ایک لطیفہ بھی یاد آئے کہ ایک صاحب تھے بے علم تھے لیکن اپنا کچھ مقام بنانا تھا, تو کسی نے اس کو اچھی رائے دی, رائے یہ دی کہ جب کوئی سائل آئے آپ کے پاس تو کہہ دینا کہ اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہے, اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہے. تو جب بھی آتا تھا کوئی تو کہتا تھا کہ ہاں سب میں اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہے, تاکہ نہ کہنے سے بچ جائے. اسی طرح تکلف کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ عبادت میں تکلف کرے. عبادت میں تکلف کا کیا مطلب؟ وہی کہ حقیقتاً تو طاقت اتنی عبادت کی ہے لیکن اتنی زیادہ عبادت کر رہے ہیں لیکن اندر چھوٹ چھپا ہوا, کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو پتا چلو کہ رمضان میں تو سب سے زیادہ مسجد میں بیٹھا ہوتا ہوں, نماز کے لیے سب سے جلدی تو میں آتا ہوں, اور نماز کے بعد سب سے زیادہ دیر تک میں ہی ٹھہرتا ہوں. یہ بھی تکلف ہے, ان سب قسم کے تکلف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے, حتیٰ کہ صحابہ غالباً صحابہ یا تو صحابہ یا تابعین کے دور میں, اب ہر دور کے کا کلچر الگ ہوتا ہے, تو کپڑے بھی کلچر کا ایک حصہ ہے. تو مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں علماء کس طرح لباس ملبوس ہوتے وغیرہ, وہ بھی اس کا تعلق ایک اعتبار سے کلچر سے ہوتا ہے, دینی اصول بھی ہوتے ہیں. تو ایک زمانے میں یا تو صحابہ یا تابعین کے زمانے میں ایک قسم کا کلچر ہوگا کہ علماء عموماً اس قسم کا لباس پہنتے تھے. تو اس زمانے کے امیر المومنین شدت سے لوگوں کو روکتے تھے کہ غیر عالم ہے تو اس قسم کا لباس مت پہننا, خامخواہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی اسی جماعت کا فرد ہوں حالانکہ میں نہیں ہوں. ان سب مثالوں کا ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کو اچھی طرح ذہن میں آئے کہ یہ تکلف کا معنی کیا ہے, کس طرح وہ مضموم ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی کیپاسٹی, آپ کی عام عادت کہ باہر آپ کچھ کر رہے, کوئی مہمان آ گیا اور آپ کے پاس, آپ تو عموماً مہمان کے لیے اتنا انتظام کرتے ہیں, اس مرتبہ اتنا انتظام کیا یا پیسے اتنے اور قرض لے کر انتظام کیا, تو پہلے دل میں دیکھو کہ نیت کیا ہے. نیت اگر کوئی اچھی نیت ہے, یوں بھی قرض لے کر تو کرنا نہیں چاہیے الا کہ کوئی حقیقت وجہ ہے, لیکن عام معمول سے زیادہ, لیکن نیت اچھی ہے, دیکھا کہ دن میں کہ ایسا رشتہ ہے کہ دور سے آیا ہے لمبا سفر, تو اس کو جتنا آرام پہنچا اتنی خوشی اس کو کہ میں ٹھیک ہے کر لو, لیکن دل میں دیکھا کہ ایسے اچھی نیت نہیں, تو اچھی طرح دیکھو کہ بری نیت تو نہیں ہے, کہ اس کے ذہن میں آئے کہ ماشاء اللہ یہ بڑا اکرام کرنے والا ہے, تو ایک تکلف میں مبتلا ہوئے. تو خیر یہ تکلف کے سلسلے میں, اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نصیحت کرنا دوسروں کو نصیحت کرنا تو اچھا کام ہے, لیکن اس میں بھی اگر کوئی تکلف میں مبتلا ہو جائے, نصیحت اس سے کرے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں بھی بڑا دین کی فکر رکھنے والا ہوں, تو یہ بھی مضموم ہے. اسی طرح تکلف اس میں بھی کہ بہت زیادہ تقویٰ دکھانا, یہاں تک کہ کوئی غیر ضروری سوال ہے, کوئی غیر ضروری سوال ہے, تکلف کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو چیز ضروری نہیں ہے وہ آپ کر رہے ہیں. جیسے آپ کو مثالوں سے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا, دعوت کے لیے کوئی کھانے گھر پر کھایا تو ضروری ہے کہ اس کو اپنے استطاعت کے مطابق کھلائے, لیکن آپ نے حد سے زیادہ آگے کر لیا, تو اس کا ایک باب یہ بھی ہے کہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا آپ کو کوئی مسئلہ کا علم حاصل کرنا ہو, علم حاصل ہوگا لیکن غیر ضروری سوال پوچھا اس میں, ایسا اللہ نے کیوں کیا؟ ایک شخص حضرت مولانا شفیع تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے, عظم یہ جو ہے نا کبھی لوگوں میں بری عادت پڑ جاتی ہے کہ ایسا سوال جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تکلف کی علامت ہے کہ اس کام میں فائدہ نہیں ہوتا, اس ایسے سوال پوچھتے ہیں. تو حضرت مولانا شفیع تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, اسے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے دو رکعت فرض کیوں کی, دو رکعت فرض کیوں کی؟ اب اس سوال کو معلوم ہونے سے آپ کو دینی اعتبار سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا, اس کے بغیر آپ یقیناً جنت تک پہنچ سکتے ہیں, آپ کا کام تو دو رکعت پڑھنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, ہو سکتا ہے حضرت کے ذہن میں جواب آیا ہوگا, واللہ عالم وہ تو بڑے عالم تھے, لیکن جواب نہیں دیا. فرمایا کہ اللہ نے آپ کے جو چہرہ ہے اس پر ناک یہاں کیوں رکھا, پیچھے کیوں نہیں رکھا؟ سمجھا کہ حضرت تو ظاہر ہے بدصورت ہوگا پیچھے. حضرت فرمایا کہ اگر سب کا پیچھے ہوتا تو عام عادت بھی بدصورت نہیں لگتا. حضرت نے سمجھایا کہ سوال بھی پوچھنا ہو تو سوال ایسا جو مفید ہو, غیر ضروری سوال وہ بھی تکلف میں داخل ہے, جس کو ہم کہیں گے کبھی نٹ پکن, اچھی طرح سمجھ میں آئے گا مسئلہ پوچھے, لیکن ایسا بھی ہو ذہن میں آ رہا ہے. جیسے میں ایک طالب علم نے مجھے پوچھا کہ سب چاند تک پہنچ جائیں گے تو کہاں رک کریں گے نماز کے لیے؟ جواب دے گئے کہ جب آپ چاند تک پہنچیں گے اس کو مجھے فون کرنا اور کیا جواب دوں گا. تو یہ تو بچے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن کبھی بڑا شخص ایسا سوال پوچھا کہ بالکل ضروری نہیں, اس کے ذہن میں بہت اچھا سوال ہے. تو یہ سب تکلف کی مثالیں ہیں. تو اس کو بھی ہمیں بھی اسیس کرنا چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا, ہمارے زمانے میں ہو سکتا ہے پیسے کے لیے نہیں لیکن جاہ کے اعتبار سے لوگوں میں میرا ایک مقام ہو, اس کے لیے یہ تکلف بہت عام عادت ہے. تو یہ اور ایسی چیزیں جو ہے محاسبہ کے بغیر پکڑی نہیں جاتی ہے, اچھی طرح دیکھنا پڑتا ہے. اس لیے کہ ظاہراً اچھا عمل ہے, بھائی کوئی آپ کے گھر آیا اور آپ نے بڑے پیمانے پر انتظام کیا, وہ تو ظاہراً اچھا عمل ہے. کوئی یہ عمل کو دیکھ کر نہیں کہیں گے کہ آپ نے برا کام کیا. برا کام صرف اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ دل میں کیا ہے, تو دل میں دیکھے کے بغیر معلوم نہیں ہوگا کہ برا کام کر رہے ہیں آپ. یہی دھوکے میں رہیں گے میں اچھا کام کر رہا ہوں. اور تکلف کی ہر مثال اسی میں داخل ہے. آپ انٹرویو کے لیے چلے گئے اور اس کے نتیجے میں کامیاب ہو گئے, تو آپ کو ایسا ہی ہوگا کہ ماشاء اللہ بڑا اچھا طریقہ میں نے استعمال کیا اور کامیابی حاصل ہوئی. اور دل میں دیکھیں گے کہ نہیں وہ تو سب کچھ حقیقت کے خلاف تھا, تو پھر معلوم ہوگا کہ میں نے برا کام کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے سورۃ الزمر ہم شروع کریں گے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.